الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر بھی جائے تو اللہ قادر ہے، وہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ محبوب رکھتا ہوگا اور وہ اس سے اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں کے لیے بڑے نرم دل اور مہربان ہوں گے اور کفر کے لیے، کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، جس پر چاہے فرما دے، وہ بہت بڑی وسعت والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، علم والا ہے. یقیناً تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ مسلمان تمہارے دوست ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اسلام پر عمل کرتے ہیں. اور جس نے دلی دوستی اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں سے رکھی، وہ اللہ کے لشکر میں ہے، اور اللہ کا لشکر ہمیشہ فاتح ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے. پیچھے جو آیات گزری ہیں ان میں منع فرمایا گیا تھا کفار سے دلی دوستی سے، ولایت اسے کہا گیا ہے، اور فرمایا تھا کہ جو کافروں سے دلی دوستی رکھے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. انسانی حقوق اللہ کریم نے سب کے بحال رکھے، انسانی ہمدردی کرنا، بیمار ہے تو اس کا علاج کی مدد کرنا، یا ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنا، یا بحثیت انسان، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دلی دوستی مومن کی کافر سے نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ وہ خود تو کافر ہے، وہ مومن کے ایمان سے متاثر نہیں ہوگا، لیکن اس کی صحبت، اس کی نحوست، اس کے کفر کی ظلمت مومن کے ایمان کو کمزور کرنے کا سبب بنے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس کی ذاتی دلچسپی کفر کے ساتھ ہے، تو اگر مومنوں کی اس کے ساتھ دوستی ہوگی تو وہ کفر کا فائدہ تلاش کرے گا اور مومنین سے کفر کے لیے جاسوسی کرے گا، چونکہ وہ کافر ہے، وہ مومنین کا فائدہ تو سوچ نہیں سکتا، لہذا کفار سے دلی دوستی سے منع فرما دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگ کافروں سے دوستی کر لیں گے تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں. اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور یہ قیامت تک موجود رہے گا دنیا میں. اللہ کی کتاب بھی رہے گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی رہیں گے اور ان پر عمل کرنے والے لوگ بھی رہیں گے. جو کافروں سے دوستی کرے گا اور اسلام کو چھوڑے گا وہ خود خطرے میں ہوگا. یعنی ہمیں اسلام سے دوستی اسلام کی بقا کے لیے اسلام پر احسان کر کے نہیں کرنی, بلکہ سوال ہماری بقا کا ہے. اسلام کو تو اللہ کی حفاظت حاصل ہے, اسلام تو باقی رہے گا. جو اسلام سے, اللہ سے, اللہ کے رسول سے اور اللہ کے ایماندار بندوں سے دوستی کرے گا وہ اپنی بقا کے لیے کرے گا. اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے, اسے اللہ کی رضا مندی نصیب ہوگی, اس کی دنیا و آخرت دونوں جہان سدھر جائیں گے. اسلام پر احسان نہیں ہے, اسلام کو تو اللہ نے باقی رکھنا ہے اور انشاءاللہ باقی رہے گا. سو فرما یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اگر تم دین چھوڑ دو تو میں سے لوگ مرتد ہو جائیں, دین کا انکار کر دیں, واپس کفر میں چلے جائیں, تو اسلام مٹ نہیں جائے گا. جو چھوڑیں گے وہ خود تباہ ہو جائیں گے. اللہ اس بات پہ قادر ہے, کسی اور قوم کو توفیق دے دے گا, کوئی اور قوم کھڑی کر دے گا, کوئی اور لوگ پیدا کر دے گا. یحبہم و یحبونہ, وہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اس کے محبوب ہوں گے اور وہ بھی اس سے جنوں کی حد تک محبت کرتے ہوں گے, اللہ سے پیار کرتے ہوں گے. یہ کام کہ بندہ اپنی رائے چھوڑ دے, دوسرے کی اطاعت کرے, یہ کام کہ بندہ اپنی خواہشات کو پامال کر دے, یہ کام کہ بندہ دنیا کے خطرات کو خاطر میں نہ لائے, یہ کام کہ وہ کسی کے پروپیگنڈے سے بھی متاثر نہ ہو, بندوق, گولی, توپ اور ایٹم بم سے زیادہ کارگر ہتھیار پروپیگنڈا ہے. اور پھر عجیب بات ہے, اس کے مختلف مدارج ہیں. یہ گھر سے شروع ہوتا ہے. آپ اللہ کی راہ میں نکلیں تو بہت سے رشتہ دار, بہت سے قریبی, بہت سے دوست ایسے ہو جاتے ہیں جو آپ کو تان کرتے ہیں, لعنت ملامت کرتے ہیں, بے وقوف بتاتے ہیں. یہاں سے شروع ہو کر یہ حکومتوں کی سطح تک جاتا ہے اور عجیب و غریب پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. تو دنیاوی تکالیف, مالی نقصان, جانی خطرات اور اس کے ساتھ مخالف پروپیگنڈا, لومت اللائم, ملامت کرنے والوں کی ملامت, اس سب کو خاطر میں وہی شخص نہیں لاتا جو محبت میں اسیر ہو جاتا ہے, جسے جنوں کی حد تک محبت ہو جاتی ہے, پھر وہ پرواہ نہیں کرتا. کوئی اسے قتل کر دے اسے پرواہ نہیں, کوئی اسے برا کہے بھلا کہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو فرمایا اگر تم دین چھوڑ دو گے خدا نہ خواستہ تو دین کا نقصان نہیں ہوگا, دین کو اللہ نے قائم رکھنا ہے. ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کی محبت میں جنوں کی حد تک ہوں گے. اور اس لیے وہ اتنی محبت, وہ کیسے اللہ سے محبت کرتے ہوں گے کہ جب وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, اللہ سے بات نہیں کر سکتے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, کوئی سوچا نہیں جا سکتا. فرمایا اس لیے محبت کریں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہو. اور جب اللہ ان کو محبوب رکھے گا تو اللہ کی محبت ان کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت کو اتنا جنون تک پیدا کر دے گی. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ کا مصداق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کرام سب اپنا اپنا ان کا مرتبہ ہے, سب بلند مرتبہ ہیں, لیکن انبیاء کے بعد ایک ہستی ایسی ہے سیدنا ابو بکر صدیق جو بے مثل اور بے مثال ہے, نبیوں کے بعد جس کی مثال کوئی دوسرا شخص نہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو مسلمانوں پر سب سے بڑی دکھ کی گھڑی وہ تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور ظاہر دنیا سے آپ پردہ فرمائے، اس لیے کہ محبت جسے کہتے ہیں، عشق جسے کہتے ہیں، جنون جسے کہتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ملتی ہے جو انہوں نے اللہ کے رسول سے کی. ایسے عجیب لوگ تھے کہ بعض لوگوں نے حضور کے وصال کی خبر سنی تو جس حال میں بیٹھے تھے زندگی بھر اٹھ نہیں سکے، اور اگر کھڑے تھے تو بیٹھ نہیں سکے، ان کے پٹھے وہیں جم کر رہ گئے. فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ کہتے تھے کہ دن کی روشنی ہمیں نظر نہیں آتی، ایسے لگتا تھا جیسے رات ہو گئی. ایک حضور کی جدائی کا دکھ، اس پر بہت بڑی دنیاوی طاقت قیصر کی فوجیں ریاست اسلامی کی طرف بڑھ رہی تھیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک لشکر تیار کیا ان کے جواب کے لیے، اور حضور کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی اور اسی میں وصال ہو گیا. وہ لشکر بھی ابھی مدینہ منورہ میں موجود تھا. کسرا ایران بھی پر توڑ رہا تھا اور وہ بھی بڑے غیظ و غضب میں تھا. اس کے ساتھ مختلف لوگوں نے اپنی نبوت کے دعوے کر دیے، مسلمہ کذاب تھا، طلحہ تھا، اور مختلف سات آٹھ لوگ تھے. ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. آٹھ بڑے بڑے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ حضور کی حیات میں تو ہم مرکز کو زکوٰۃ دیتے تھے، اب ہم نہیں دیں گے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا دکھ، اس پر چھوٹی سی اسلامی ریاست خطرات میں گھر گئی، اور امیر المومنین بنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ذوف پیری بھی تھا، ویسے بھی آپ کا جسم نحیف و نزار تھا، لیکن جذبہ محبت الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنوں کو پہنچی ہوئی تھی کہ آپ نے کسی خطرے کو خاطر میں نہیں لایا. اور آپ نے فرمایا کہ جو لشکر حضور نے قیصر کے خلاف تیار کیا تھا وہ اپنے سفر پر روانہ ہوگا، وہ لشکر جائے گا. جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ان میں سب سے بڑا مسلمہ کذاب تھا، جس کے پاس 40,000 جنگجو فوج تھی اور پہاڑی علاقہ تھا. آپ نے فرمایا سب سے پہلے اس کے خلاف لشکر کشی ہوگی. جن قبائل نے زکوٰۃ سے انکار کیا ان کے خلاف بھی لشکر کشی ہو. تو صحابہ کرام جو بہت عظیم انسان تھے وہ بھی لرز کر رہ گئے. وہ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بدر میں شامل تھے، احد میں شامل تھے، فتح مکہ میں شامل تھے، غزوہ خندق میں شامل تھے، لرز کر رہ گئے. حتیٰ کہ فاروق اعظم جیسی ہستی نے عرض کی کہ امیر المومنین مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور آپ اتنے محاذوں پر بیک وقت لڑیں گے تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، اور اگر لوگ اس طرح جائیں گے تو مدینہ منورہ میں تو پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے. انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ ہو کہ میں اتنا تنہا ہو جاؤں گا کہ مجھے بھیڑیے پھاڑ کر کھا جائیں گے، تب بھی جب تک ابو بکر کی جان میں جان ہے، دین اسلام کا کوئی ایک نقطہ بڑھا گھٹا نہیں سکتا، اس کے خلاف جہاد ہوگا اور ہم سب محاذوں پہ لڑیں گے. چنانچہ جو لشکر حضور نے تیار فرمایا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود ساتھ جا کر انہیں اس محاذ کی طرف روانہ کر دیا، مسلمہ کذاب کی طرف فوج بھیج دی، منکرین زکوٰۃ کی طرف روانہ کر دیا، اور الحمدللہ قیصر کو لڑنے کی توفیق ہی نہیں، وہ محاذ پر نہ آیا، وہ لشکر واپس آ گیا، مسلمہ مارا گیا بری طرح، شکست ہوئی اسے، بے شمار لوگ اس کے قتل ہوئے اور وہ فتنہ فرو ہو گیا. دوسرے متعیان نبوت کی بھی کمر ٹوٹ گئی چونکہ وہ سب سے زیادہ طاقتور تھا، اور منکرین زکات نے بھی توبہ کی اور زکات دینے کا وعدہ کیا اور شروع کیا، اور سارے معاملات اللہ کی مہربانی اور اللہ کی تائید سے فتح اور غلبے پر منتج ہوئے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس محبت، اس عشق، اس جنون کی بہترین مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اب سوال یہ ہے کہ اطاعت الہی کے لیے، جہاد کے لیے، جان دینے کے لیے، لوگوں کے تانے سننے کے لیے، تکلیفات دنیاوی، مالی نقصان، یہ سارے برداشت کرنے کے لیے جنوں چاہیے، محبت کا وہ درجہ چاہیے جسے جنوں کہتے ہیں، اور وہ بھی اللہ سے. تو اللہ سے محبت کیسے ہو؟ اس کا حل خود اللہ کریم نے بتا دیا، یحبہم و یحبونہ. جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو محبت الہی اس کے دل میں وہ جنوں پیدا کر دیتی ہے، جواباً اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے. جواب تو مل گیا، حل تو مل گیا، لیکن یہ تو اس سے بھی مشکل ہے، یہ تو بندے کے بس میں نہ رہا کہ وہ اللہ کریم کے، اللہ کو کہ ہاں اپنی محبت پیدا کر دے، اللہ اس سے محبت کرنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی اگر ہم اللہ کریم سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیاد یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے. ہم محبت کرتے ہیں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں خوبصورت لگتی ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، کوئی آواز سنتے ہیں پیاری لگتی ہے، محبوب لگتی ہے، کوئی چہرہ دیکھتے ہیں پیارا لگتا ہے، محبوب لگتا ہے، اولاد نظروں کے سامنے ہوتی ہے پیاری لگتی ہے، دوست بھلے لگتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں محسوس ہیں، ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں. مال سے محبت کرتے ہیں، مال نظر آتا ہے ہم استعمال کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. جائیداد سے محبت کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتی ہے. اب اللہ سے محبت تو اور مشکل ہو گئی کہ وہ تب ہوگی جب اللہ آپ سے محبت کرے گا. اب اللہ ہم سے کیسے محبت کرے گا؟ بھلا اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے، کیوں ہم سے محبت کرے گا؟ تو یہ جواب تو اور مشکل ترین ہو گیا. اللہ کریم نے اس کا آسان ترین حل بتا دیا اور بتایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. فرمایا میرے نبی ان سے کہہ دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگو اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تو پھر ایک کام کرو، فتبعونی، میری اطاعت کر لو، میرا اتباع کر لو، زندگی کو میری غلامی میں ڈھال لو، مرنا جینا سونا جاگنا کھانا پینا دوستی دشمنی کاروبار تجارت تعلقات سب میری اتباع میں کر لو. جب تم میری اتباع پہ جم جاؤ گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہ رہا، سیدھا سادھا آسان سا جواب آ گیا کہ زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، نعمتیں اس نے بنائی، اور یہ بھی فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لوگوں جو کچھ زمین پہ پیدا کیا یہ تمہارے ہی لیے پیدا کیا، یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے. پرندے ہیں، حیوان ہیں، درخت ہیں، سبزہ ہے، پھل ہیں، غلہ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، جو کچھ ہے یہ سب تمہاری خدمت کے لیے ہے، تمہارے استعمال کے لیے ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مانو کہ تم میری مخلوق ہو، میرے بندے ہو، اور یہ مانو کہ یہ کائنات میری ہے، اور میں نے اس کے استعمال کے جو سلیقے بتائے اس سلیقے سے استعمال کرو. وہ سلیقہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ. کھانا منع نہیں ہے، کھاؤ، اچھا کپڑا پہنو، اچھے گھر بناؤ، لیکن ظلم سے نہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے مال کماؤ، محنت کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، جو نصیب ہو وہ اچھا کھاؤ، منع نہیں کرتا، شادی کرو، اولاد کو پالو، پڑھاؤ، لیکن پوری زندگی میں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری غلامی، میرا اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا تمہیں اللہ کا عشق نصیب ہو جائے گا، پھر تم مومنوں کے لیے نرم دل ہو جاؤ گے اور کافروں کے لیے سخت ہو جاؤ گے، کافر تمہیں مسخر نہیں کر سکیں گے اور مومنوں کو تم سے کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، یجاہدون فی سبیل اللہ، پھر تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کی توفیق بھی ہو جائے گی، اور کسی کے پروپیگنڈے، کسی کے طنز، کسی کے طانے، کسی کی باتوں سے گھبراؤ گے بھی نہیں۔ یاد رکھیں، تلواروں کا، توپوں کا، جنگ کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، اور طنز کے تیر اتنے تلخ ہوتے ہیں کہ ان کا مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ گھر میں ایسے لوگ بعض اوقات، بیویاں، رشتہ دار، میکے، سسرال، دوست، اس طبقے میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو کہتے ہیں کیا بے وقوف ہے یہ، کسی کیا بے وقوفوں والی باتیں، اس نے حلیہ کیسا بنا رکھا ہے، یہ لباس کیسا پہنتا ہے، یہ جب دیکھو مسجد دوڑا جا رہا ہے، اسے نمازوں سے ہی فرصت نہیں، ہر کام میں طنز موجود ہوتا ہے، اور گھر سے لے کر بین الاقوامی پروپیگنڈے تک دنیا کی کافر طاقتیں سوچ سوچ کر پروپیگنڈا بناتی ہیں، کبھی انہیں دہشت گرد کہتی ہیں، کبھی انہیں قاتل کہتی ہیں، کبھی، اب یہ روز ہم سنتے ہیں ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں، اتنے دہشت گرد مارے گئے۔ ہمارے ایک حلقے کے ساتھی وزیرستان سے آئے، وہ بتا رہے تھے کہ بہت سے لوگ گاؤں سے بھاگ کے، جب بمبارڈمنٹ ہوتی ہے تو وہ کب تلاش کرتی ہے کہ کون حکومت کے خلاف لڑ رہے اور کون نہیں، عام آدمی مارے جاتے ہیں بےچارے، جو بھی مر گیا وہ دہشت گرد ہو گیا۔ یہ دہشت گرد کون، کس نے ایجاد کیا؟ یہ مغرب کا ایجاد کردہ لفظ ہے۔ روس کے خلاف لڑتے رہے تو مجاہدین تھے، جب امریکہ نے مداخلت کی اس کے خلاف لڑے تو القاعدہ اور دہشت گرد ہو گئے، وہ لوگ وہی ہیں۔ ایک بین الاقوامی پروپیگنڈا ہوتا ہے، بڑی طاقتوں کا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایک ساتھی تھا جماعت کا، اس کی عادت تھی کہ وضو کر کے اٹھتا تو کھڑا ہو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا اپنا مزاج، اسے اس میں مزہ آتا تھا۔ تو ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ وہ گھر سے باہر وضو کیا اس نے، اور اس طرح کھڑا ہوا، بازو اوپر کر کے کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا، گولہ باری ہوئی، اس میں اڑ گئے چیتڑے اس کے، اور ہمیں اس کا صرف یہ ایک بازو ملا، اس طرح انگلی کی ہوئی تھی۔ تو وہ فرما رہے تھے ہم نے اس کا بازو کا کفن وغیرہ ڈال کے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ اب خبر آتی ہے اتنے دہشت گرد مارے گئے، یعنی وہ بھی دہشت گردوں میں مارے گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو یہ اثر ہوتا ہے کہ بین الاقوامی پروپیگنڈے کا۔ تو فرمایا جنہیں اللہ سے جنون ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، وہ ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے، یہ چیزیں ان کے قدم نہیں روک سکتی، نہ وہ توپ اور تلوار سے ڈرتے ہیں، نہ وہ جنگ سے ڈرتے ہیں، ان کا کسی انسان سے نہیں، ان کا مقابلہ کفر سے، اللہ کی نافرمانی سے ہوتا ہے۔ کافروں کے لیے ناقابل تسخیر ہوتے ہیں، عزت للکافرین، کافروں کے لیے ناقابل تسخیر ہوتے ہیں، کفر انہیں فتح نہیں کر سکتا، ان سے اپنی بات نہیں منوا سکتا، اور مومنوں کے لیے مہربان نرم خو نرم دل اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومت لائم, اور کسی قسم کے پراپوگنڈے کو خاطر میں نہیں لاتے. حقائق پہ نظر ہوتی ہے ان کی کہ حقیقت کیا ہے, اور ایک بات کا خیال رکھتے ہیں, یہ نہیں سوچتے لوگ کیا کہتے ہیں, یہ سوچتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے, اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا ہے, بات ختم. لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں, ان کی نظر اللہ اللہ کے رسول کے حکم پہ ہوتی ہے کہ میرے لیے اللہ کا حکم کیا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, میرے لیے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے, مجھے وہ کرنا ہے. وہ لوگوں کی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے. ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ دنیا میں یہ جنون نصیب کر دے, یہ محبت نصیب کر دے کہ بندہ دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کے نبی کی اطاعت کرے, اس کی نظر اس بات پر رہے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے. ناپسندیدہ ہے تو چھوڑ دے, پسندیدہ ہے تو دنیا روکتی رہے تو بھی کرے. فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. واللہ واسع علیم, اللہ کریم بہت بڑے احسان کرنے والے بھی ہیں, بہت وسیع المغفرت ہیں, بہت ان کا کرم بہت وسیع بھی ہے اور علیم بھی ہیں, ہر ایک کو جانتے ہیں, اس کے دلی جذبات کو بھی جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کتنی محبت ہے میرے نبی کے اتباع کی, کتنے محبوب ہیں اسے حضور کی ادائیں, کہاں کہاں وہ میرے نبی کی ادا اپناتا ہے, اور اس کے دل میں کتنا جذبہ ہے انہیں اپنانے کا, اسی حساب سے وہ اس سے محبت کرتا ہے. اور جب وہ محبت کرتا ہے تو بندے کو بھی اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. وہاں یاد رکھو, انما سے فرمایا کہ یہ بڑی پکی بات ہے, یقیناً ولیکم اللہ, اے ایمان والو, اے وہ جو کلمہ کو, اے وہ جنہیں کا تعلق اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, تمہارا دوست اللہ ہے. وَرَسُولُهُ, تمہارا دوست ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہارا دوست اللہ رب العزت ہے, تمہارا دوست اللہ کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اور وہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں جو صرف نام نہاد مسلمان نہیں ہیں. دیکھیں یہاں بڑی عجیب قید لگائی, تمہارا دوست اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں نہیں فرمایا, نہیں, ایمان والوں کی آگے تشریح فرمائی, تمہارا دوست اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے اور وہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں جو عملاً اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, جو دعوے مسلمانی کے ساتھ اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے, ان سے بھی دوستی کی امید نہ رکھو. وہ تمہارا بھلا نہیں چاہیں گے, وہ اپنا بھلا نہیں چاہتے, تمہارا کب چاہیں گے. کوئی شخص جو اتنا احمق ہے کہ وہ اپنا فائدہ نہیں سوچ سکتا, اس سے کوئی دوسرا امید رکھے کہ یہ میرا فائدہ سوچے گا تو یہ کتنی حماقت. فرمایا جو لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے, کھلے بندوں نافرمانی کرتے ہیں, عبادات ادا نہیں کرتے, روزے نہیں رکھتے, نمازیں نہیں پڑھتے, زکوٰۃ پوری نہیں دیتے, حج فرض ہو تو نہیں کرتے, سود کھاتے ہیں, اللہ کریم منع فرماتا ہے بلکہ اعلان جنگ فرماتا ہے, لیکن وہ کھائے جا رہے ہیں اور ساتھ اسلام کا دعویٰ بھی ہے, تو فرمایا ایسے لوگوں سے بھی دوستی کی امید نہ رکھو. تمہارا دوست اللہ ہے. اگر سارا جہان مخالف ہو جائے اور اللہ ساتھ ہو تو کیا فرق. پھر فرمایا جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ اللہ کا رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہارا دوست اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تمہارے دوست وہ ایمان والے ہیں جو عملاً مسلمان ہیں، جو وفا کرتے ہیں اللہ و اللہ کے رسول سے، مردم شماری میں تو مسلمان بے شمار ہیں، لیکن جو باقی ہیں کلمہ پڑھ کے بھی بغاوت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں، ان سے دوستی کی امید نہ رکھو، بھلائی کی امید نہ رکھو. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وعلی علیہ وسلم، اور وہ مسلمان وہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں جو اللہ اللہ کے رسول کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، عبادات میں بھی اور عملی زندگی میں بھی، مالی معاملات میں بھی، بدنی عبادات میں بھی، اور سارے اعمال و کردار میں غلطی ہو جانا، بھول جانا انسانی خاصہ ہے، لیکن خلوص دل سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر کام اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق کریں. جب کام اطاعت کے مطابق کرنے کی خواہش ہوتی ہے تو پھر سیکھنا بھی پڑتا ہے. اسی لیے علماء حق فرماتے ہیں کہ فرض کا جاننا بھی فرض ہے، سنت کا جاننا سنت ہے، واجب کا جاننا واجب ہے. جانتا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ سو وہ جانتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، تلاش بھی کرتے ہیں، اور زندگی عملاً اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارتے ہیں. ان سے دوستی کی امید رکھو، وہ تمہارے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. اور فرمایا اس کے بعد تمہیں اور چاہیے کیا؟ جس شخص کو اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے، اور اللہ کے ایماندار بندوں کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے، تو یہ تو اللہ کا لشکر ہے، یہ تو اللہ کی فوج ہے، وہ تو بڑا خوش نصیب ہے. اس لیے کہ اسے کسی محاذ پر، زندگی کے کسی محاذ پر کوئی بھی شخص شکست نہیں دے سکتا. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ کا لشکر، اللہ کی فوج ہمیشہ غالب رہتی ہے، فاتح رہتی ہے، وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، زندگی میں، موت میں، ما بعد الموت، حشر تک ہر میدان میں کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے جسے اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے بندوں سے دوستی نصیب ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔